الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت من نجاة فقال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. مشکات شریف کی یہ حدیث ہے. عقبہ بن عامر اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال پوچھا, من نجات, نجات کس چیز میں ہے؟ اب یہ جو نجات کا لفظ ہے, یہ دنیا کی پریشانیوں سے بھی نجات اور دنیا کے فتنوں سے بھی نجات. بہت خوبصورت سوال پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں تین باتیں بتائیں. پہلی بات, املک علیک لسانک, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا. جب بھی کہیں پر فتنہ ہو, فساد ہو, جھگڑا ہو, اس فتنے سے بچنے کا, نجات پانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھا جائے. عمران بن حسین جانو کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, خاموشی اختیار کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک حدیث میں ہے کہ خاموشی شیطان کو بھگاتی ہے اور دین میں مدد کرتی ہے. یعنی جو بندہ خاموش رہنے کا عادی ہو, یہ خاموشی اس کے دین میں اس کی معاون ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کم گوئی ایمان کی شاخ ہے, کم بولنا. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن انسان کے نامے اعمال میں جو اعمال ہوں گے وہ میزان میں تولیں گے, لیکن جو اعمال سب سے بھاری ہوں گے وہ خاموشی اور خوش اخلاقی. یعنی خوش اخلاقی, خوش اخلاقی سے پیش آنا, یہ اتنا بھاری عمل ہوگا کہ قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گا. اور خاموش رہنا بھی اس میں سے ایک عمل ہے. نبی علیہ السلام بہت کم گفتگو فرماتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے جہاد کا خطبہ دیا اور اس کے الفاظ میں نے خود گنے, 150 الفاظ تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ پورا خطبہ ہی 150 الفاظ پہ مشتمل, اور ہماری تو 150 الفاظ میں تمہید ہی نہیں شروع ہوتی ابھی. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم گفتگو فرماتے تھے اور آپ کی گفتگو معنی خیز ہوتی تھی. ایک ایک لفظ نپا جیچا تلا ہوتا تھا اور اس کا مقصد ہوتا تھا. تو اس لیے زبان کے استعمال پر نظر رکھنا, یہ سب سے پہلا نجات کا عمل ہے. آج کل ہمیں ٹر ٹر کرنے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے, جہاں دو بندے بیٹھے وہیں گفتگو شروع. اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے دین کا نقصان ہوتا ہے. علامہ عبدالواحد شیرانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب احوال الصادقین میں لکھا ہے کہ ہمارے اسلاف اتنا کم گفتگو کرتے تھے کہ پورے دن میں جتنا بولتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. اب ہماری گفتگو کو لکھنا شروع کریں تو مجھے تو لگتا ہے کہ ایک پرنٹر چلتا ہی رہے گا 24 گھنٹے. اس لیے ہم جو بولتے ہیں ہمیں قیامت کے دن اس کا جواب بھی دینا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا آج کسی کو کمینہ کہہ دینا، ذلیل کہہ دینا، فاسق کو منافق کہہ دینا آسان ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، بتاؤ تم نے اس کو ذلیل کیوں کہا، تم نے اس کو برا کیوں کہا، اس وقت صرف پریشانی ہو جائے گی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تجھ سے بڑا خطرہ ہے، تیری وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں پہنچیں گے. علماء نے لکھا ہے جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، کہ زبان کا سائز تو چھوٹا سا ہے لیکن اس سے ہونے والے گناہ بڑے موٹے موٹے ہوتے ہیں. شرک زبان سے ہوتا ہے، الزام تراشیاں زبان سے ہی ہوتی ہیں، اور اس عضو کا کنٹرول کرنا واقعی ایک مشکل کام ہے. چپ رہنا مشکل ہے، بولنا بہت آسان ہے. ایک اصول یاد رکھیں کہ جب بھی دو بندوں کے درمیان کوئی مسئلہ بنے، آپ ان کی گفتگو سنیں، جس کی آواز اونچی ہوگی وہی جھوٹا ہوگا، اور جتنا زیادہ جھوٹا ہوگا اتنا اونچا بول رہا ہوگا، اتنا شور مچا رہا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کتنا علم عطا کیا تھا، علم کے سمندر تھے. ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ خود گفتگو نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کوئی سوال پوچھتا تھا تو جواب میں وہ بولتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے. اتنا علم ہو اور اس پر اتنی خاموشی ہو، یہ بڑی بات ہے. اور جس کے پاس واقعی علم ہوگا، کامل ہوگا، وہ اتنا ہی خاموش ہوگا. ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمیں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جانے کا موقع ملا، تو میرا تصور یہ تھا کہ ہم جا کے بیٹھیں گے تو بس حضرت کو نصیحت کرنی شروع کر دیں گے اور آدھے پونے گھنٹے کا بیان ہو جائے گا. لیکن ہم جا کر بیٹھے تو حضرت بالکل خاموش، 10-15 منٹ بالکل خاموش رہے. پھر جب ان سے میں نے کوئی کوشچن پوچھا، مسئلہ پوچھا، تو حضرت نے اس کا جواب دینا شروع کر دیا. تو ان کی بھی گفتگو جواب ہوتی تھی، از خود گفتگو نہیں فرماتے تھے. اور ہمارے حضرت سید حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو میرے اول شیخ تھے، ان کی صحبت میں ایک مرتبہ ہم خیرپور ٹامے والی گئے، ان کا گھر تھا وہاں، وہ کراچی سے خیرپور آئے ہوئے تھے. اس وقت ہمارے گروپ میں کوئی 32 کے قریب لڑکے تھے اور سارے انجینئرنگ کرنے والے، اور سب نوجوان تھے. اب 32 نوجوان اگر جا رہے ہوں تو مجمع کو اٹیک کرتے ہیں. ہم 32 لوگ جدھر سے گزرتے لوگ ہمیں دیکھتے، کھڑے ہو کے دیکھتے کون ہے، کہاں جا رہے ہیں. کہا ہم حضرت کو جا کر ملے، سلام کیا، بیٹھ گئے. حضرت بھی خاموش بیٹھ گئے. اب چونکہ پہلی ملاقات تھی تو حضرت ہمارے سارے چہروں کو ایک مرتبہ دیکھتے اور پھر سر جھکا لیتے، اللہ کی یاد میں لگ جاتے. ہم اس انتظار میں کہ حضرت گفتگو فرمائیں گے اور ہم گفتگو سنیں گے، اور حضرت اپنی عادت کی وجہ سے خاموش. کافی دیر اس طرح خاموشی گزر گئی تو حضرت نے پہچان لیا کہ یہ بدھو قسم کے نوجوان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بات پوچھنی کیسے ہے. تو حضرت نے مسکرا کے فرمایا، بھئی مجھے تو اتنی باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اگر آپ لوگ آپس میں باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. یہ فرمایا، مجھے تو اتنا باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ لوگ اگر آپس میں باتیں کریں تو میں بھی سن لوں گا. اب اس پر ہم میں سے ایک بندے نے سوال پوچھ لیا کہ حضرت یہ ذکر قلبی کیا ہوتا ہے. بس پھر تقریباً 3 گھنٹے حضرت نے ذکر قلبی کی تفصیلات سمجھائی. تو اتنا علم رکھنے والے حضرات بھی کم گفتگو کرتے تھے. بندے کے لیے کم گفتگو کرنا باعث نجات ہے. زبان سے انسان کئی الفاظ ایسے نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن مصیبت میں پڑ جائے گا. الزام تراشیاں، بہتان تراشیاں، یہ ساری زبان سے ہی ہوتی ہیں. مدینہ طیبہ کا ایک عجیب واقعہ پیش آیا. ایک عورت فوت ہو گئی تو غسل دینے والی عورت کو بلایا گیا. اب وہ غسل دینے والی عورت جب اس کو نہلا رہی تھی تو وہ اس کے جسم پہ صابن لگا رہی تھی، ران کے اوپر وہ صابن لگا رہی تھی. اس دوران اس نے بات کرتے ہوئے جو پانی اڈیلنے والی عورت تھی اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ تو فوت ہو گئی مگر اس کے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. اب جیسے یہ بات کی اس کا ہاتھ اس مردہ عورت کی ران کے ساتھ چمٹ گیا. چھڑانے کی کوشش کرتی ہے تو ہاتھ چھوٹتا نہیں. ایک گھنٹہ گزرا، دو گھنٹے گزرے، گھر کے لوگوں نے شور مچانا شروع کیا کہ بھئی میت کو غسل دے کے فارغ کرو تاکہ ہم اس کو جنازہ پڑھیں اور دفنانے کے لیے لے جائیں. تب بات سامنے آئی کہ جس طرح ہاتھ جو ہے وہ مردہ عورت کی ران کے ساتھ چپک گیا ہے اور ہٹتا نہیں. جو نہلانے والی عورت کے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، مردہ عورت کی ران سے تھوڑا سا گوشت کاٹ لینا چاہیے تو ہاتھ الگ ہو جائے گا. جو میت کے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے کیوں، ہم اپنی مردہ عورت کا گوشت نہیں کاٹنے دیں گے، کاٹنا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو. اب ایک نزاع کی صورت پیدا ہو گئی. یہ بات پورے مدینے میں پھیل گئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ میں رہتے تھے، ان کو کسی نے اس واقعے کے بارے میں بتایا تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں اس کا حل بتا سکتا ہوں اگر مجھے وہاں لے جایا جائے. تو لوگ امام مالک رحمۃ اللہ کو وہاں لے کر آئے. غسل دینے والی کا ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپکا ہوا ہے. امام صاحب نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا ہاتھ چپکا کیسے ہے؟ کہنے لگے مجھے تو نہیں پتا. میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ تم بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا جی میں باتیں کر رہی تھی. تم نے کیا بات کی جس وقت ہاتھ چپکا؟ اس نے کہا جی میں نے یہ کہا تھا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے. امام صاحب نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی شرعی گواہی ہے اس کی؟ اس نے کہا نہیں، ایک مرتبہ یہ عورت گزر رہی تھی تو وہ مرد اس کو دیکھ دیکھ کے مسکرا رہا تھا تو میں نے خود ہی گمان کر لیا کہ ان کا آپس میں کوئی برا تعلق ہوگا. صرف مرد کو مسکراتے دیکھ کر گمان کر لیا کہ عورت کا اس کے ساتھ برا تعلق ہے. امام صاحب نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا، اب تجھے بہتان کے 80 کوڑے لگیں گے تب تیری جان چھپے گی. چنانچہ جلاد کو بلایا گیا اور غسل دینے والی عورت کو 1 کوڑا، 2 کوڑا، 75 کوڑے، 78 کوڑے، 79 کوڑے مارے گئے اور اس کا ہاتھ چپکا رہا. جب 80 کوڑے پورے ہوئے تب اس کا ہاتھ الگ ہوا. کہنے کو کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جی اس کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق، مگر اس پر اس کو 80 کوڑے لگے. اس لیے زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے. شریعت نے کہا کہ الغیبت اشد من الزنا. بھئی تم کسی آدمی کے کردار پر نکتہ چینی کرو گے تو زیادہ زیادہ یہی کہو گے نا کہ یہ زانی ہے، اس نے زنا کیا. جس نے زنا کیا اس کا جرم چھوٹا تھا، تم نے جو اس کے بارے میں بیٹھ کے بات کر لی تمہارا جرم اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، تم اس سے بڑے مجرم ہو. اب ان حالات میں کرنا کیا چاہیے، شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، ذرا وہ بھی سن لیجئے. قرآن مجید سے میں 10 الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، سب امر کا صیغہ حکم ہوگا اور اللہ کا حکم، اس کے اوپر عمل کریں گے تو ہم فتنوں سے نجات پا جائیں گے. پہلا حکم شریعت کہتی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدَكُمْ بَعْدَا، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. تو پہلا اصول تو یہ بنائے کہ ہم نے کسی کی غیبت کرنی ہی نہیں، کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہم کیوں کمنٹس کریں، ہمیں کہاں سے اختیار ملا ہے کہ ہم باتیں کریں. اور اگر بالفعل کسی نے کوئی بات کر دی ہے تو شریعت کہتی ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی خبر لائے تو تم اس کی تبیین کرو، اس کو ویریفائی کرو بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرنے والا سچ بول رہا ہوتا ہے مگر مقصد جھوٹ نکال رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کہا روکو مت جانے دو. اب کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ اس بندے کو روک لیا جائے، اس کو جانے نہ دیا جائے. اب سننے والا آ کے اس کو نقل یوں کرتا ہے، جی میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے میرے سامنے کہا روکو مت جانے دو. اب بتائیے اس نے کوئی لفظ درمیان میں ایڈ نہیں کیا، جو چار لفظ بولنے والے نے بولے تھے وہی یہ بھی بول رہا ہے مگر مقصد غلط پہنچا دیا. اس کا مطلب یہ کہ بولنے والا سچ بھی بول رہا ہے تو کس انداز سے بول رہا ہے اور مقصد کیا نکال رہا ہے یہ بھی پتہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کسی کو دیکھ کے خوش ہو کے کہتے ہیں کیا بات ہے، تو آپ نے تعجب سے اس کی تعریف کی، اور اسی بندے کو آپ غصے کی نظر سے دیکھ کہتے ہیں کیا بات ہے. الفاظ وہی ہیں لیکن اب آپ لڑائی جھگڑے کی ابتدا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے جو نقل کیا وہ بالکل ٹھیک بات تھی مگر صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم غلط پہنچ گیا. اس لیے اگر کوئی بندہ آ کے کوئی بات نقل کرے تو شریعت کہتی ہے کہ تم وضاحت کرو، اس بندے سے پوچھو بھئی آپ کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ اپنی صفائی پیش کرے گا، اس کو موقع دینا چاہیے. کہیں نہیں لکھا ہوا کہ تم ایک بات کو سنو اور بس اس کے اوپر بلیو کر کے اپنی رائے قائم کر لو. پکا مجرم ہو اس کو بھی عدالت اختیار دیتی ہے کہ جی آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیں. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اگر تمہارے پاس کوئی بندہ آئے اور اس کے ہاتھ پہ اس کا کٹا ہوا کان رکھا ہوا ہو اور آ کے کہے کہ جی اس نے میرا کان کاٹ دیا، اعتماد نہ کرنا جب تک تم اس دوسرے بندے سے بھی نہ پوچھ لو. بیٹے نے کہا ابا جان جب کٹا ہوا کان اس کے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے تو پھر مجھے دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا بیٹے ہو سکتا ہے کہ اس نے اس کے دو کان کاٹے ہوئے ہوں، تو پتہ دوسرے سے ضرور کرو. ادھر سے میسج آ گیا، ادھر سے واٹس ایپ آ گیا، ادھر سے فون آ گیا، بس فون پہ کسی نے کچھ کہہ دیا اس کے اوپر بلیو کر لو. یہ تو اپنے دین کو خراب کرنے والی بات ہے، اپنی عاقبت خراب کرنے والی بات ہے. موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر وہ بات سچ بھی ہے تو تمہاری تو انوالومنٹ اس میں نہیں نا، تم اپنی زندگی گزارو، تم کیچڑ میں کیوں اپنے پاؤں ڈالتے ہو؟ تمہارے پاس زندگی کا وقت زیادہ فارغ ہے ان باتوں کے لیے. پھر تیسری بات شیخ نے فرمائی ولا تجسسو، कि तुम्हारे अंदर तजस्सुस नहीं होना चाहिए। तजस्सुस कहते हैं कि थोड़ी सी बात का पता चले तो मसीद टो लगाना, और क्या है मुझे जर बताओ, इसको फोन करके पूछो तो जी और क्या है मुझे बताएं, दूसरे को फोन किया, तीसरे को फोन किया, 10 जगह पे फोन करके एक ही चीज के बारे में लोगों की राय मालूम करना। शरीयत ने इसको भी हराम करार दिया। फिर फरमाया इजतनेबू कसीरम मिन अज़्ज़न, ये इजतनेबू फिर अमर का सीधा है कि तुम बदगुमानी से बचो। कितना खूबसूरत शरीयत का उसूल है। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी बात में 70 बुरे पहलू निकलते हैं और एक अच्छा पहलू निकलता है तो तुम अच्छा ही गुमान करो मोमिन के बारे में, बुरा ना गुमान करो। हत्ता के उलमा ने लिखा है कि अगर तुम किसी मर्द और औरत को देखो जवान उम्र हैं और वो एक कमरे से बाहर निकले हैं और देखने से पता चलता है कि दोनों ने गुसल किया हुआ है, तो ये मत सोचो कि इन्होंने जिना का इर्तकाब किया, बल्कि ये सोचो कि इन्होंने गुसले तौबा किया होगा और अपने अल्लाह से माफी मांग के निकल रहे होंगे। आज के दौर में पर का परिंदा बना लेना ये बहुत आसान सी चीज है। फिर फरमाया वला तनाबदु बिल अलकाब, दूसरे को बुरे लफ्ज मत पुकारो। किसी के बारे में बुरा लफ्ज बोल देना, कह देना, शरीयत ने इससे मना कर दिया। फिर छठी बात फरमाई वला तलमिज़ु अनफुसकुम, तुम इल्जाम तराशी भी मत करो। और अगर तुम्हें किसी के ऐब का पता चल जाए, गलती का पता चल जाए, तो उसको मजाक न बनाओ। ला यस्खर कौम मिन कौमिन, एक जमात दूसरे के साथ मजाक न करे, दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखो। और फिर ये भी फरमाया कि अच्छा अगर दो बंदों के दरमियान किसी बात पे इख्तलाफ हो गया है, फअसलिहू बैन अखवैकुम, तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश करो, तो तुम दरमियान में एक तरफ होकर झगड़े को बढ़ाने की बजाय आपस में फासलों को मिटाने की कोशिश करो, दिलों को करीब करने की कोशिश करो, एक दूसरे की गलतफहमी दूर करने की कोशिश करो। और ये कब मुमकिन है? जब इंसान दूसरे की गलती से चश्मपोशी करे और उसको माफ कर दे। फरमाया वलयाफू वलयस्फहू, तुम माफ कर दो और चश्मपोशी करो। तुम दूसरे की गलती को माफ करोगे, अला तुहिब्बून अन यग़फिर अल्लाह लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि इसके बदले अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? कौन बंदा है जो ये कहे कि जी मुझे मग़फ़िरत की जरूरत नहीं? भाई अगर जरूरत है तो हमें दूसरे की गलती को भी माफ कर देना चाहिए। गलती किसी भी बंदे से किसी भी वक्त हो सकती है, ये मसला भी समझने की जरूरत है। जो लोग नेकी पर जिंदगी गुजारते हैं, इसमें उनका अपना कमाल नहीं होता, ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने उनको गुनाह से बचाया हुआ होता है। अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को मुश्किल में डालना चाहे और वो थोड़ी देर के लिए अपनी हिफाजत का हटा ले मामला, तो नेक से नेक आदमी वलायत कुबरा के मकाम का आदमी भी गुनाह में गिरफ्तार हो सकता है। इसलिए नेकी को अपनी तरफ मंसूब करने की जरूरत नहीं, ये अल्लाह का कमाल है, शुक्र अदा करने की जरूरत है। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का एक खादिम था, उसके साथ बाद लोगों को थोड़ा जेलेसी थी। होता है जो ज्यादा कुर्ब में रह के काम करते हैं तो बाद लोग उनके साथ जरा स्पेशल खुरबीन लगा लेते हैं, उन पर ज्यादा तनकीद करते हैं। अब अल्लाह की शान देखें कि वो जो खादिम था उसका कहीं कोई ताल्लुक बन गया और उसने जिना का इर्तकाब कर लिया। अब जब इस बंदे को पता चला कि खादिम साहब ने इर्तकाब किया जिना का, तो ये तो बड़ा खुश। अब पता चला, अब मैं हजरत को जाके बताऊंगा कि देखो जो आपकी खिदमत करता है ना वो अंदर से ये है। वो हजरत हाजी साहब के पास आया और आकर कहने लगा कि हजरत आपको पता है आपके खादिम की असलियत क्या है? उन्होंने पूछा क्या? हजरत इसने तो फलां औरत से जिना का इर्तकाब किया है। तो हजरत ने उसकी बात ऐसे सुनी जैसे कोई सुन नहीं रहा होता, भोला बन गए। उसने कहा कि हजरत मैंने आपको बताया है ना कि आपके खादिम ने जिना का इर्तकाब किया है, फिर भी चुप रहे। जब उसने दो तीन दफा बार बार बात रिपीट की तो हजरत ने फरमाया, अच्छा मुझे लगता है कि अल्लाह ताला का जो इस्म दिल है ना गुमराह करने वाला, उस इस्म की कोई तजल्ली पड़ गई होगी और इससे गुनाह हो गया होगा। बात ही समेटती। और दसवीं बात शरीयत कहती है कि अगर ऐसा हो चुका, तुम बोल चुके बातें कर चुके, फतूबू इलल्लाह जमीया, अब तुम सब के सब अपनी अपनी गलतियों पर अल्लाह के सामने तौबा करो। हर बंदा अपने अमाल के बारे में जानता है कि हकीकत क्या है, और मामला अल्लाह के साथ है, बंदे के साथ नहीं है। और अल्लाह वो जात है जो सीनों के भेद जानती है। तो जब मामला अल्लाह के साथ है तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और अल्लाह के साथ तौबा का मामला। अगर हम शरीयत के अंदर उसूलों पर अमल करेंगे तो हम फितनों से महफूज रह जाएंगे और अल्लाह के यहां कामयाब होने में आसानी हो जाएगी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तीन बातें बताई, अमलिक अलैका लिसानका, तुम निजात चाहते हो ना तो राह निजात यह है कि तुम तीन काम करो। पहला काम, अपनी जुबान को अपने काबू में रखना, मत बोलो, चुप रहो। वल यसा का बई तुका, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वसी हो जाए। घर वसी होने का क्या मतलब? कि अपने घरों में टिको, बाहर मत निकलो, तुम्हारा घर तुम्हें किफायत करे। मुख्तलिफ घरों की सिचुएशन मुख्तलिफ होती है। कई जगहों पर मियां बीवी के ऐसे झगड़े कि खामिन घर जाते हुए घबरा रहा होता है, उसका दिल नहीं चाहता घर जाने को, गोया घर उसके लिए तंग हो गया। और कई जगहों पर मियां बीवी में ऐसी मोहब्बत होती है, ऐसा प्यार होता है कि खामिद घर जाने के बहाने ढूंढ रहा होता है। उस खामिद के लिए उसका घर वसी बन गया। तो घर वसी हो जाए का मतलब यह कि तुम्हारा घर के अंदर दिल लगे, तुम पुरसकून हो के घर में ठहरो। ये बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला किसी के लिए घर को वसी फरमा दें। فتنوں کے وقت میں جب چمگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو فرمایا کونو احلاس بیوتکم، تم اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، جیسے دروازوں کے اوپر ٹاٹ پردہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، وہی رہتا ہے، ادھر ادھر کہیں نہیں ہوتا، تم بھی بس اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، گھر سے نکلو نہیں، گھر میں رہو گے تو فتنوں سے بچ جاؤ گے. آج کل تو سیل فون کی مصیبت ہے کہ گھر بیٹھے ہوئے بھی پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. پہلے وقتوں میں گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتے تھے تو باہر کی چمگوئیوں سے بچ جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے اندر تنہائی اختیار کر لو، رہ جاؤ، اور فتنے کے دور میں تم باہر نہ نکلو. چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان نزاع ہوا تو مدینہ شریف میں بڑی باتیں ہوتی تھیں، ادھر کی باتیں، ادھر کی باتیں، ادھر کے تذکرے، ادھر کے تذکرے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں داخل ہو کے بیٹھ گئے تھے، وہ نکلتے ہی نہیں تھے باہر. علماء نے لکھا ہے کہ اگر امن کا دور ہو تو تم عمر لانو کی سیرت پر عمل کرو، اور اگر فتنے کا دور ہو تو عبداللہ ابن عمر کی سیرت پہ عمل کرو، تو تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے، تمہارا دل لگے گھر میں، تم گھر میں ہی رہو. تو ایسے وقت میں اپنے فون بند کر دینے چاہیے، مسلح سنبھال لینا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اور رجوع اللہ کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. قرآن مجید انسان کے دل کو سکون دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا تو سیدہ صدیقہ قرآن نے یہی عمل کیا، گھر بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے. اور نبی علیہ السلام جب ملنے کے لیے تشریف لائے تو ابوبکر صدیق اپنے گھر میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. قرآن مجید سے زیادہ مونس اور غمخوار کوئی نہیں، دکھی بندے کے لیے، غمزدہ بندے کے لیے قرآن مجید ہی غمخوار ہے. کذالک لنثبت به فؤادک، اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہی دل کو قرار دے دیتے ہیں، دل کو سکون دے دیتے ہیں. تو پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور دوسری بات فرمائی کہ تم اس وقت اپنے ولیساک بیتک، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے. اور واقعی گھر میں جو انسان کو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا. کچھ دنوں سے مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے سفر بہت کیے ہیں، اب آپ ایک جگہ کے اوپر رہیں اور سکون کے ساتھ اپنا کتابوں کا مطالعہ کریں اور اپنے پروگرام بند کر دیں. آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس وقت سفر کریں. تو ہم نے ڈاکٹروں کے مشورے کی وجہ سے 10-15 دن گھر میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا. اللہ کی شان دیکھیں، ایسا سکون ہوتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے مصلے پہ، اپنے وقت میں انسان تہجد پڑھتا ہے، اپنے وقت میں دعائیں مانگتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اور ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے گھر کی. تو مجھے ان 15 دنوں میں پھر احساس ہوا کہ سفر کرنے کا اپنا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو گھر میں رہ کے عبادت کرنے کی توفیق دے تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ایک دن میں نے کتاب پڑھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں، تو احادیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے، اس طرح بخشیں گے. طبیعت تو بہت غمزدہ تھی، लेकिन उन अहदीस को पढ़ के दिल के अंदर बड़ी उम्मीद आई और उस रात अजीब दिल की कैफियत थी, ऐसे लगता था कि अल्लाह ताला ने वाकई रहमत की नजर फरमा दी और जिंदगी की गलतियों को अल्लाह ने माफ फरमा दिया। अब जब तबीयत के ऊपर उम्मीद गालिब आ गई तो वैसे ही ख्यालात दिल में आते हैं। अकेला मैं अपने कमरे में बैठा हुआ मुसल्ले पे सोच रहा था, कितनी अच्छी बात होगी कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन एहसान फरमाए, मेरे बंदे जो भी तेरे गुनाह हैं और खताएं हैं मैंने सब माफ कर दिए। तो फिर मैं अपने मशायख के साथ जन्नत में जाके मिलूंगा, मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिरी दूंगा। अब ये जन्नत के ख्याल जहन में चलते रहे। फिर अचानक जहन में ख्याल आया कि जन्नतियों के मुख्तलिफ मकान होंगे, कोई सोने की ईंट, कोई चांदी की ईंट, कोई सुर्ख याकूत का बना हुआ घर होगा। अगर अल्लाह का मेरे ऊपर फजल हुआ तो मुझे अल्लाह से कैसा घर चाहिए। काफी देर सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि या अल्लाह, अगर आप मेरे ऊपर एहसान फरमाएं और मुझे जन्नत पहुंचा दें तो मुझे सोने चांदी कीमतों वाला मकान नहीं चाहिए, सुर्ख याकूत का भी मकान नहीं चाहिए। जो मेरा घर है, महद है, अल्लाह तू इसी को जन्नत का हिस्सा बना देना, मैं इसी में खुश रह जाऊंगा। तो अल्लाह ताला बाज अवकात दिलों को ऐसे सुकून दे देते हैं घर में। वल यसा का बई थुका, और तुम्हारा घर तुम्हारे लिए वसी हो जाए। और तीसरी बात नबी इस्लाम ने इशाद फरमाई, वब के अला खती अतिका, और तुम अपनी खताओं के ऊपर रोना। यानी निजात पाने के लिए तीन चीजें नबी इस्लाम ने बताई, अपनी जबान को काबू में रखना, अपने घर के अंदर टिक के रहना, और तीसरी बात फरमाई कि अपनी खताओं पे रोते रहना। कौन है जो ये कहे कि मुझसे जिंदगी में कोई खता नहीं हुई। ये सोचना ही सबसे बड़ी खता है कि हमसे खता नहीं हुई। टू एर इज ह्यूमन, इंसान की फितरत है, गलती हो जाती है। हमारे जद्द अमजद से, आदम अलैहिस्सलाम से भूल हो गई थी, हम तो उनकी औलाद हैं, तो हमारी जिंदगी में तो बहुत गुनाह हैं। ये कहना कि कोई गुनाह नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और सच बात अर्ज करूं तो हमारी तो नेकियां भी गुनाहों की माने दी हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दद सानी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि किताबों में लिखा हुआ है कि पहले जमाने में ऐसे लोग थे कि 20-20 साल तक गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को नामे अमाल में गुनाह लिखने का मौका नहीं मिलता था। फरमाते हैं, जब मैं अपने पे नजर डालता हूं तो मुझे यूं महसूस होता है कि मेरी जिंदगी में शायद नेकी लिखने वाले फरिश्ते ने कोई नेकी नहीं लिखी होगी, इसलिए कि मुझे अपनी हर नेकी के अंदर कमजोरी नजर आती है। अब हमारी नमाजें कहने को नमाजें हैं, हकीकत में तो ये टकरे हैं जो हम मारते फिर रहे होते हैं। दिल दिमाग कहीं होता है और जिस्म कुछ हरकतें कर रहा होता है। तो जब हमारी नेकियां भी इतनी पुअर क्वालिटी की हैं तो फिर गुनाहों की बात तो कुछ और ही है। इसलिए कभी भी इंसान अपने अमल पर भरोसा न करे, بلکہ یہی دعا مانگے اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ آپ کی مغفرت میں گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے عملوں کی نسبت آپ کی رحمت پہ بھروسہ زیادہ ہے. اگر میں جنت میں گیا تو آپ کی رحمت کی وجہ سے جاؤں گا, اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اس نے 400 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر اس نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ جب میری موت کا وقت آئے تو مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے. اللہ نے دعا قبول کی اور اس راہب کو نماز کے سجدے کے اندر موت آئی. تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کا وہ عاشق صادق فوت ہوا جس نے 400 سال عبادت میں گزار دیے تھے تو اللہ کے سامنے پیشی ہوئی, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے اس بندے کو میری رحمت سے جنت لے کے جاؤ, تو وہ بندہ کہنے لگا بے عملی, اللہ میرے عملوں کی وجہ سے میں نے 400 سال آپ کی عبادت کی ہے. اللہ نے پھر فرمایا اس کو لے جاؤ جنت میری رحمت کی وجہ سے. اس نے دوبارہ پھر کہا بے عملی, اللہ میرے عملوں کی وجہ سے. تو جب اس نے دوسری بار ریپیٹ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اچھا تم اس کی عبادت کا اور جو میرے اوپر میری اس کے اوپر نعمتیں ہیں ان کا آپس میں حساب کرو. چنانچہ فرشتوں نے حساب کیا تو اس راہب کی 400 سال کی عبادت اس کی بنائی کا حق ادا نہ کر سکی. اللہ نے فرمایا میرے بندے تیری 400 سال کی عبادت تو میری بنائی کا شکریہ ادا نہیں کر سکی اور تجھے تو میں نے کتنی نعمتوں سے نوازا تھا. فرشتوں کا لے جاؤ اس کو جہنم میں. اب جب فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹنے لگے تو وہ بندہ رونے لگا اور کہنے لگا اچھا اللہ مجھے آپ اپنے فضل کی وجہ سے جنت میں پہنچا دیجئے. تو اللہ نے فرشتوں کو کہا میرے اس بندے نے میری اتنی عبادت کی ہے, چلو میرے فضل سے اس کو جنت پہنچا دیجئے. اب آپ سوچیں کہ 400 سال عبادت کرنے والا بندہ, ہماری تو عمر ہی نہیں, کتنوں کی تو عمر 40 سال سے بھی چھوٹی ہے, تو ہماری عبادتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. جب وہ بندہ بھی اللہ کے فضل سے جنت جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تو معاملہ 100% اللہ کے فضل پہ ہی موقوف ہے. اس لیے حدیث پاک میں نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن مجھے بھی اپنے فضل سے جنت عطا فرمائیں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں, جنہوں نے معصوم زندگی گزاری, وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ اپنے عملوں پہ بھروسہ کریں کہ ہماری نمازیں بڑی اچھی, ہمارا ذکر بڑا اچھا, ہمارا دین کا کام بڑا اچھا, ہمارا فلاں کچھ اچھا نہیں ہے, بس اللہ اپنا فضل فرمائے اور اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما لے. پنجابی زبان کے الفاظ ہیں جیڑا لطف ہے رومن اندر او وچ بیان نہ آوے ਜਿਹੜਾ ਲੁਤਫ ਹੈ ਰੋਵਣ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਾ ਆਵੇ ਰੋਣਾ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਠੜੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਯਾਦ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰੋਵਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਯਾਦ ਇਲਾਹੀ ਮੇ ਰੋਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪੇ ਰੋਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਸਕੋ ਜਹਨਮ ਕੀ ਆਗ ਮੇ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਡਾਲੇਂਗੇ تو نبی علیہ السلام نے تین باتیں بتائیں املک علیک لسانہ کا اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ولیسا کا بئی تھوکا اور تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے اور تو اپنے گھر کے اندر ہی ٹک رہے فتنے کے دور میں دوسروں سے ہٹ کٹ کے یکسوئی کی زندگی گزارنا یہی فتنے سے بچنے کا بہترین سبب ہے اور یہی راہ نجات ہے تو نبی علیہ السلام نے راہ نجات کے لیے تین باتیں بتائیں ہم ان تینوں پوائنٹس کو یاد کر لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں زمانے کے فتنوں سے بچائیں گے ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں سرخوری نصیب ہوگی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین